قبلنا أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم عذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آج جو حالت مسلمانوں کی ہے, مسلمان اسلام سے کتنا دور ہو گیا ہے, آخرت سے کتنا غافل ہے, معلوم ایسے ہوتا ہے جیسا کہ آپ مسلمانوں کو اللہ بالکل یاد ہی نہیں, بلکہ اگر کے زبانوں سے ہم اللہ کا نام لیں لیکن حقیقت میں دلوں میں بالکل انکار ہے کہ اللہ ہے ہی. اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر سوائے خدا کے مٹا دینے کے کہ خدا اس قوم کو مٹا دے اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لائے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں, کوئی صورت نہیں ہوتی. پہلی قوموں پر عذاب اسی وقت آیا جب قومیں اللہ سے بالکل غافل ہو گئیں, اللہ انہیں بالکل یاد نہ رہا, وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ہیں اور کوئی نہیں. اللہ گویا انہیں ایسے معلوم ہونے لگا جیسے اللہ ہے ہی نہیں جس نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے, اس کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ خدا سے بالکل غافل ہو. یعنی غیروں کا, جو غیر مسلم ہیں ان کا تو کیا کہنا, مسلمانوں کا آج یہی حال. کتنے مسلمان ہیں جنہیں نہ نماز کی فکر نہ روزے کی فکر, اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, خدا کا خوف ان کے دلوں میں بالکل نہیں ہے. اور پھر جو مسلمان نمازی بھی ہیں یا دیندار بھی ہیں, ان کی حالت بھی عجیب ہے کہ انہوں نے ایک رسمی سا دین اپنا رکھا ہے, باقی جو دین کا صحیح تصور ہے کہ اللہ ہر وقت یاد رہے اور اسپرٹ یہ ہو کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو ماننا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہی دین کہتے ہیں, اس کا تصور نہیں ہے. جب ہی یہ سارے غلط فرقے دنیا میں چل رہے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے, بلکہ اپنی جو ضد ہے اسی پر ہی چل رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کم از کم دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس پر ہم مر رہے ہیں یا یہ ہماری اپنی مرضی. تو میرے بھائیوں, اس ساری بیماری کا علاج اگر غور کیا جائے تو یہی نکلتا ہے کہ جو لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں ان کی جگہ پھر نیک پیدا نہیں ہوتے, ان کی جگہ وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو خدا سے غافل ہوتے ہیں. یہ گیپ درمیان میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اولاد کی فکر نہیں کرتے. پہلے جو ہیں وہ آنے والوں کے لیے کوئی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے لیے صحیح رہنمائی مہیا نہیں کرتے. پھر اس طرح سے یہ فرق پڑ جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خدا سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں, جس سے خدا کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے. اگر ہم یہ کریں کہ مثلا میں ہوں, مجھے اپنی اولاد کی اتنی فکر ہو, اتنی فکر ہو کہ میں پوری کوشش کروں کہ میری اولاد جو ہے جیسے میں دین کو سمجھ رہا ہوں میری اولاد بھی دین کو سمجھے, میری اولاد بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے, میری اولاد بھی دیندار ہو, تو پھر یہ گیپ پیدا نہیں ہوتا. یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب باپ نمازی ہوتا ہے لیکن بیٹے کی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. باپ کو دین کا خیال ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو بھی دین کا خیال ہے کہ نہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اس لیے اب اگر ہم چاہیں, ویسے تو نام کے لیے ہماری حکومت بھی کوشش کرتی ہے, لوگ بھی بڑے اس پر مقالے لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, بہت شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کی اصلاح کی صورت ہونی چاہیے, مسلمانوں کی اصلاح کیسے ہو. اصل میں رسمی کام کبھی بھی کوئی صحیح نہیں ہوتا. کام وہی صحیح ہوتا ہے جو دل سے سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس کے اندر ایک روح پیدا کی جائے, اس کی حقیقت پر غور کیا جائے کہ یہ حقیقت کیا ہے, جس کام کو ہم کر رہے ہیں یہ کس لیے. اب دیکھو نا نماز, اب نماز کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز بندے کو گناہوں سے نہ روکے، برائیوں سے نہ روکے، اس کو نیکی کی طرف نہ لائے، اس کے اندر خدا خوفی پیدا نہ کرے، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں. لیکن اب دیکھ لو ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کون سی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ نمازی مسلمانوں میں جو برائی نہیں ہے. اب اگر ہم نماز کی حقیقت پر غور کریں تو یہ صورتحال کبھی پیدا نہ ہو. ہماری سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، کچھ صحیح نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا، اس کی طرف مسلمانوں کو بالکل توجہ نہیں. اور یہ سمجھو ایک طرح سے موت ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی غور کرے، فکر کرے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ہر کام اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں کون سے والدین ہیں جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اگر بچہ محنت کرے گا تو پاس ہوگا، اور اگر بچہ محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا. یعنی امتحان میں پاس ہونا یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے. تو عمل جو بھی انسان کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر انسان نتیجے پر غور نہ کرے اور اندھا دھند کام کرتا چلا جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ جیسے ہماری زندگی آج کل ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بے نمازوں جیسا حال ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن کافروں جیسی زندگی ہے، کوئی ذرا بھی شعور نہیں ہے، ذرا بھی خیال نہیں ہے. انسان نماز پڑھے اور نماز کے لفظوں پر غور کرے، جو جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس تصور کو دیکھے جس تصور کے تحت نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آدمی بس نہیں رہا. انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اب مجھے کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ٹھیک طرح سے نماز پڑھوں. اب آپ سوچیں کہ جس کا یہ تصور ہو کہ نماز میں مجھے اللہ دیکھتا ہے تو باہر جا کر مجھے سوچے گا کہ اب اللہ نہیں دیکھتا. یعنی اللہ نے اسے پریکٹس ہی یہ کروائی ہے نماز میں، فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، اسے پریکٹس ہی یہ کروائی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب ہمارا حال کیا ہے؟ کیوں ہی سلام پھیرا، باہر گئے، ترازو ہاتھ میں پکڑا، وہ تکڑی ہاتھ میں پکڑی اور ڈنڈی مارنی شروع کر دی. اب اس کے معنی یہ ہو گیا کہ گویا مسجد میں تو اللہ ہے، مسجد میں تو اللہ دیکھتا ہے، باہر جو ہے وہ اللہ نہیں دیکھتا. اب اگر نماز میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کا خوف دل میں ہے، تو وہ خوف باہر جا کر نکل جائے گا. دیکھو نا، یعنی یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جس طرح سے آدمی مسجد میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سامنے نہیں ہے، اللہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنا تصور یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں یا اللہ مجھے دیکھتا ہے. اب یہ تصور اگر بعد میں بھی باقی رہے، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جائے. اور اگر یہ تصور باہر بالکل نہ رہے اور نماز کی حد تک رہے تو یوں سمجھ لیں کہ نماز اس کی باقی زندگی سے کٹ گئی، اس نماز کا اس کی زندگی پر بالکل کوئی اثر نہیں ہے، نماز بیکار ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہماری عملی زندگی بالکل گندی ہوتی ہے اگر کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. تو جب نماز جو ہے یہ تبھی صحیح ہو سکتی ہے جب انسان اپنا تصور صحیح کرے، اور اس تصور کا جو نتیجہ ہے اس کا اثر اس کی باہر کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو بالکل بیکار ہے. اسی طرح سے مسلمان ہیں ہم، اس اسلام کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو اللہ ہمیں کہے گا ہم اس پر چلیں گے، یہ اسلام کے معنی ہے. اب اگر آدمی یہ سوچے کہ میں ہوں مسلمان، پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں خدا کی زمین پر رہتے ہوئے، خدا کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے میں اپنی مرضی کروں؟ وہ مجھے کھانے کو دے، پینے کو دے، میری عزت اور میری ساری زندگی اور میری حفاظت، ہر طرح کا وہ میرا انتظام کرے، اور میں پھر اپنی مرضی کروں، اس کی پرواہ نہ کروں. یعنی یہ دو متضاد سی چیزیں ہیں. اگر غور کرے آدمی، مسلمان ہونا اور آوارگی کی زندگی گزارنا، بے فکری کی زندگی گزارنا، بے خوفی کی زندگی گزارنا، اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا، یہ بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں. اور یہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہیں جب آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں مسلمان ہوں. ورنہ اسلام کے معنی یہ ہیں اللہ کا حکم ماننا، جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب آدمی ہر معاملے میں یہ سوچے کہ بھئی میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے، وہی میری زندگی کا مالک ہے، جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھے گا، جب وہ چاہے گا بلا لے گا، تو میں جب تک دنیا میں ہوں میں اس کا حکم مانوں، مجھے اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا حکم مانے۔ لیکن اب دیکھ لو کہاں یہ تصور اور کہاں آج مسلمانوں کی زندگی۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سوچتے نہیں سمجھتے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے، چلو اور کچھ نہیں، لمبی ملکی طور پر ہم اس کو نہ سوچیں، قومی طور پر یا ملی طور پر بڑے وسیع پیمانے پر ہم اس کو نہ سوچیں، کم از کم ہمیں اپنی اولاد کی تو فکر چاہیے کہ میری اولاد دوزخ سے بچ جائے۔ اب دیکھیے، ہمارا بچہ پکڑا جائے، گرفتار ہو جائے، ہم ضمانت کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش نہیں کرتے کہ اگر میرا بچہ دوزخ میں چلا جائے تو کیا ہوگا۔ تو میں کیوں نہ فکر کروں کہ میرا بچہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، خدا کے عذاب سے بچ جائے، اس کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ آپ فرق دیکھ لیں، یعنی ذرا سن لیں ہم، یعنی وہ پولیس والے میرے بچے کو تلاش کرتے تھے، آدمی فوراً دوڑا دوڑا جائے گا، پوچھے گا جی کیا بات ہے جی، فوراً ضمانت کروانے کی کوشش کرے گا کہ میرا بچہ کہیں پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ عمل کرنے سے آدمی دوزخ میں جائے گا، ہم بالکل نہیں کرتے کہ میرا بچہ دوزخ کی راہ چلا جا رہا ہے، میں اس کو روکوں، آخر اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہ اس قسم کی صورت ہے کہ جیسے ہمیں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس پر یقین ہی نہیں، بس رسمی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول سچا، اللہ رسول سچ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ورنہ عملی طور پر ہماری عملی زندگی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ صحیح۔ تو دیکھیے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جو اپنی زندگی عملی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو دینی دی ہے، ان کو اولاد دی ہے، تو وہ اپنے فرائض میں سب سے بڑا فرض اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کو صحیح راستے پر لانا ہے، اولاد کی تربیت صحیح کرنا ہے، اولاد کو دوزخ سے بچانا ہے، ان کی تعلیم کی اتنی فکر نہ کریں، یہ دنیاوی تعلیم، ان کی تعلیم کی اتنی فکر نہ کریں، ان کے پیٹ بھرنے کی اتنی فکر نہ کریں کہ یہ میرا بچہ بھوکا رہے گا، یہ غریب ہوں گے، بالکل اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل فکر جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے، میری بیوی، میری بیٹیاں جو ہیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اسی طرح سے یہ اس سے محفوظ ہو جائیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی کوشش ہم بالکل نہیں کرتے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور یقین جانے، جو لوگ اپنی اولاد سے غافل ہیں، اگرچہ انہیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا قومی ملی نقصان کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی لائن کو بالکل غلط راہ پر ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو وہ برباد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو، وہ بالکل ماڈرن ہو، وہ انگریزوں کے بہت قریب ہو، اور ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مسلمان ہو، اسلام کے قریب ہو، صحابہ کے قریب ہو، نیک لوگوں کے قریب ہو، اس کی عملی زندگی جو ہے وہ ایسی ہو جیسا کہ نیک لوگوں نے، مسلمانوں نے زندگی، بالکل اس کی پرواہ نہیں۔ تو دیکھیے، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو کبھی نہیں بنا سکتے۔ سوچنا بہت ضروری ہے، اور جو آدمی نہیں سوچتا، گھر اپنی بیوی سے بیٹھ کر اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی صحیح تربیت کے لیے، ان کو دیندار بنانے کے لیے کچھ عرصہ نہیں لگاتا، دونوں مل کر مشورہ نہیں کرتے، سمجھو کہ وہ اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر مطلق پالنا ہی والدین کا کام ہو تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مرغی دیکھ لو اپنے بچوں کو پالتی ہے، حالانکہ وہ انڈوں پر بیٹھ کر وہ بچے نکالتی ہے، پیدا بھی نہیں کرتی، انڈے کہیں سے ہوتے ہیں، کہیں سے آتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہے وہ دیکھ لو ان کو کس طرح سے ان پر جان دیتی ہے، پالتی رہتی ہے، جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، خود کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح سے باقی جانوروں کو دیکھ لیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے دانت وانت چھینک ہیں اور اب یہ کھانے پینے لگ گیا ہے دوسری چیز کا، پھر وہ بچے کو دودھ سے بھگائے گی، لیکن دیکھ بھگائے گی۔ تو اگر صرف پالنا ہی کام ہے بچے پیدا کرنا اور پالنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ کہیں دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنے گا، یہ میری بیٹیاں میری بچیاں جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنیں گی. اب دیکھ لیجیے ہمارے گھروں میں بچی الٹے سیدھے کام کرتی ہے، بے دینی کے کام کرتی ہے، گندی تہذیب بے حیائی کے فیشن کرنا یا اور اس قسم کے کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کبھی نہیں روکتے. اور پھر دیکھیے آخر وہ باپ کیا باپ ہے. اب یہ عید کے موقع پر وہ گئیں عورتیں عید پڑھنے کے لیے، اب عورتوں سے پوچھ کر دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں کہ کیا کیا انہوں نے فیشن کیے تھے، کیا کیا انہوں نے بناؤ سنگار کیے تھے. اب وہ کوئی اسلامی کام تھا؟ وہ پڑھنے عید گئی ہیں یا نمائش کرنے گئی ہیں؟ وہ کوئی نمائش میں پہنچی ہیں؟ کس قدر بری بات. اور پھر دیکھ لو ان کے والدین، ان کے خاوند نمازی دیندار مسلمان، انہیں ذرا غیرت نہیں آئی کہ ہم اپنی بچیوں کو روکیں، یہ کیا سلسلہ ہے. اور پھر وہاں جاتی ہیں، جا کر وہاں کھانا پینا سیر تفریح بکواس ادھر کی ادھر کی باتیں، کوئی بات نہیں سننا. آپ کا فرض ہے کہ عورت جمعہ پڑھنے جائے، عورت عید پڑھنے جائے، جب وہ واپس آئے، لڑکی جائے وہ واپس آئے تو اس سے پوچھیں سنا تو نے کیا سنا، تو نے کیا سمجھا، کوئی بات تیرے پسند آئی، کوئی بات تو سمجھی، اچھا مجھے بتا کیا کہا تھا، تاکہ اس کی کچھ رغبت ہو کہ مجھے کچھ سننا ہے. اس قدر برا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو بیچاری چند عورتیں کچھ سننا سمجھنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آخر وہ ہماری بچیاں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. دیکھیے اس کا نقصان کیا ہے، ایک تو بچی برباد دو کا ایندھن بنے گی، دوسرے آپ کی نسل برباد، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ بچی وہ بیوی آپ کو دوزخ میں گھسیٹے گی جس کی تربیت آپ نے صحیح نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کوئی عورت اکیلی دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ یقیناً اپنے باپ کو گھسیٹے گی دوزخ میں ساتھ لے جائے گی، اپنے خامن کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے بھائی کو دوزخ میں لے جائے گی. کہ کیوں نہ مجھے روکا اس نے، جب میں غلط راہ چلتی تھی، جب میں اسلام سے دوری کے کام کرتی تھی تو یہ میرے باپ کا فرض تھا کہ وہ مجھے روکتا، میرے خامن کا فرض تھا کہ وہ مجھے روکتا، میرے بھائی کا فرض تھا کہ وہ مجھے روکتا. جب نہیں اس نے روکا تو پھر وہ اس کو پکڑے گی اور اس کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. تو میرے بھائیوں یہ سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. پتہ نہیں ذمہ دار اپنی زمین میں فصل بو دیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھ کر اگر اچھی فصل ہو گئی تو اسے خوشی ہوتی، اور اگر وہ اجڑی ہوئی سی ویران سی ہو، اچھی نہ ہو، کپاس بوئی ہے یا کچھ اور فصل ہے، تو اس کا دل کتنا خراب ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں ہم کیوں ایسے پتھر ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر ہمیں ذرا خیال نہیں ہوتا کہ میری اولاد بے دین ہے، میری اولاد اسلام سے دور ہے، اس کے دل میں اسلام کی رغبت نہیں ہے. میں کیا باپ، مجھے میری کوئی زندگی ہے، میرے لیے کوئی خوشی کا مقام ہے؟ تو انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے. دیکھیے اس کا اثر بہت دور رس اثر ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیے اگر باپ اچھا ہے، نیک ہے، صحیح عقیدے کا ہے، وہی عقیدہ، وہی باتیں، وہی چیزیں، وہی پریکٹس اگر وہ اپنی اولاد سے کرواتا ہے تو انشاءاللہ العظیم اولاد، اب اگر کوئی ازلی ابدی بدبختی ہی ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ 80% اولاد لازمی صحیح راستے پر چلے. ہماری اولادیں نیک ہوں گی، اب آپ اندازہ کر لیں نیک کے بعد نیک پیدا ہوگا تو ایک اچھا سلسلہ رہے گا، ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. اور اگر یہ صورتحال بن جائے، اور میں تو پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ہمارے کتنے نمازی ہیں پرانے اہل حدیث، ان کو اور ان کے بیٹوں کو دونوں کو برابر برابر کھڑا کہہ دو کر دو، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس کا بیٹا، باپ کچھ ہے بیٹا کچھ، باپ کے داڑھی ہے، باپ کے داڑھی ہے اور بیٹا بالکل صاف، باپ کا انداز زندگی کا بالکل کچھ اور ہے اور بیٹے کا انداز بالکل کچھ اور ہے. اب باپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کو بھی، لیکن بیٹا ابھی اس عمر میں کہاں ہے کہ اسے سمجھ آئے. جب باپ بیوقوف ہے، نہیں سوچتا، نہیں سمجھتا، اسے غیرت نہیں آتی، تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو کہاں سے غیرت آ جائے گی جس کی ابھی عمر جو ہے. دیکھیے جب تک اب بچہ چھوٹا ہے، اب حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز سکھاؤ، 10 سال کا بچہ ہو تو اسے مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کیوں، یہ اسی لیے تو ہے کہ اولاد جو ہے وہ ٹھیک رہے، اولاد جو ہے وہ نمازی ہو، دیندار ہو، اولاد جو ہے وہ اچھی تیار ہو. اگر اولاد اچھی تیار ہوگی یہ کتنا خوش قسمت ہوگا. اب آپ اندازہ کر لیں، آپ کا ایک بیٹا نیک ہو گیا، جب تک وہ زندہ رہے گا. اب جاہلوں میں یہ تو بڑا ہے، قرآن پڑھ کر بخشنا، پھر جی فلاں نے جی اتنا بخش دیا اس کو، فلاں نے اتنا بخش دیا، فلاں نے جی یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. حالانکہ یہ کوئی مسئلے نہیں ہے، قرآن بخشنا یا نمازیں پڑھنا کسی بھی طرف سے ان کا ثواب نہیں ملتا. لیکن اولاد جو نیکی کا کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، حج کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے جی، والدین کے نام پر پورا حصہ بدستور پہنچتا رہے. اب اندازہ کیجئے گا، اگر باپ خود نیک ہو اور اس کے بعد ایک لڑکا اللہ اس کو نیک دے دے، گویا سمجھ لو دو زندگیاں اس کو مل. اپنی بھی زندگی میں جو نیکیاں کی ان کا ثواب بھی، اور بیٹے نے زندگی بھر جو نیکیاں کی ان کا ثواب بھی باپ کو ملے. اب دو زندگیاں نہ مل گئیں. اور اگر کوئی خوش قسمت ہو، اللہ اس کو دو بیٹے نیک دے دے، دو بیٹیاں نیک دے دے، سمجھو اس کو تین زندگیاں مل. کیا کتنی بڑی کمائی ہے. لیکن اب سوچیں، ایک طرف تو یہ باتیں اور دوسری طرف ہمارا یہ حال. اب کسی آدمی کو اٹھا کر دیکھ لو، پوچھ کر دیکھ لو، سنا بھائی تیرے گھر میں کیا حال ہے. اب دیکھ لو اس کی بیٹی جو ہے بی اے پاس، اس کی بیٹی جو ہے وہ سکول میں پڑھتی ہے، اس کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، لیکن اس کی بیٹی کو دین کا کوئی پتہ نہیں. ساری بے حیائیاں، سارے فیشن، ساری گندگی اس کی بیٹی کرتی ہے، لیکن باپ کو ذرا غیرت نہیں آتی کہ میری بیٹی جو وہ کیا ہے. دیوس اور کسے کہتے ہیں؟ دیوس یہی تو ہوتا ہے کہ جس کے سامنے گندے کام ہوں، جس کے سامنے اسلام کی رسوائی ہو، بے حیائی کی زندگی گزر رہی ہو اور اسے غیرت نہ آئے، وہ آدمی دیوس ہے. اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس دوزخی ہو سکتا ہے، دیوس جنتی کبھی نہیں ہو. سو میں حیران ہوں کہ اللہ، ہم نمازیں پڑھیں، ہم دینداری کا نام لیں اور ہم بہت اونچے مسلمان بننے کی کوشش کریں، لیکن ہماری اولادیں جو ہیں وہ اتنا فرق ہو، اتنا فرق ہو کہ بودر مشرقین باپ اور بیٹا ملے ہی نہیں. باپ کی زندگی بالکل کچھ اور. اور بلکہ خدا تعالیٰ کو دیکھیے، اب شیطان عبادت کرتا تھا نا، لیکن اس کے اندر گند تھا، اللہ نے گند نکال دیا، سب عبادت بیکار کی. میں نے بہت آدمی ایسے دیکھے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، اذانیں دینے والے، آگے کھڑے ہو کر تکبیریں کہنے والے، سارا کرنے کروانے والے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ، ان کی زندگی گھر کی اتنی گندی کہ اللہ وہ نکال کر دکھا دیتا ہے کہ دیکھو، اگر اس کا دماغ صحیح ٹھیک ہوتا، اگر یہ نیک ہوتا، اس کو برائی کی بدبو آتی، اس کو بے حیائی کی بدبو آتی. لیکن دیکھ لو، اس کے گھر میں اس کی لڑکی کو دیکھو، اس کے لڑکے کو دیکھو، اس کی بیوی کو دیکھو، کتنی گندی زندگی، کافرانہ زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس بے حیا کو بو نہیں آتی. ورنہ یاد رکھے گا، مومن کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کے اندر صحیح ایمان ہے تو اس کو برائی سے نفرت ہوتی ہے، اس کو بدبو آتی ہے برائی سے. جیسے انسان بدبو سے چلتا ہے، بدبو سے بھاگتا ہے، بدبو والی جگہ کھڑا نہیں ہوتا، بدبو کو اپنے سے دور کرتا ہے، اسی طرح سے مومن جو ہے وہ بے حیائی، وہ برائی، وہ گناہ اور گندی زندگی کو، غیر اسلامی زندگی کو مومن جو ہے وہ اپنے سے دور ہٹاتا ہے. لیکن جس گھر میں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں برائی کو دور کیا جائے اور اسلام کے خلاف جو کام ہوتے ہیں ان کو ہٹایا جائے، وہ سمجھ لو کہ اس آدمی کا ایمان صحیح نہیں. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، کتنا بھی کہے، اللہ اکبر. ملتان میں نے وہ دیکھا، ایک آدمی مستقل اذان دیا کرتا تھا، وہ پونگنے والی مسجد میں، بڈھا سا آدمی، حیران اس کی نماز کو دیکھ کر، اس کی زندگی کو دیکھ کر ایسے معلوم ہو کہ جیسے یہ، دیکھو جی، اس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے، پانچوں وقت آ کر اس نے اذان دینا. لیکن ایک دفعہ میں نے اس کے لڑکے کو دیکھا، وہ کالج میں پڑھتا ہے، ہپیوں جیسے اس نے بال رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے لیے، اسے پتہ لگ گیا میرے بارے میں کہ یہ پروفیسر ہے، کہنے لگا جی اس نے امتحان دیا ہے، اس کو پاس کروا دوں. میں نے کہا یہ بڑے میاں، یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہ جی ہاں میرا بیٹا. میں نے کہا مجھے تو لگتا نہیں یہ تیرا بیٹا. کہ جی نہیں یہ میرا. اب اس کے لیے وہ جان لڑا رہا ہے، ہائے یہ کس طرح سے پاس ہو جائے، کسی طرح سے یہ پاس ہو جائے. میں نے کہا بڑے میاں اگر فیل ہو جائے تو کیا ڈر ہے، نا دینا تو ہوا مولوی صاحب، پھر تو بڑا نقصان ہے. میں نے کہا اور اگر یہ دوزخ میں چلا جائے، اگر پھر کوئی نقصان نہیں ہے. سچی بات ہے مجھے اس آدمی سے اتنی نفرت ہوئی جس کی کوئی حد نہیں. کہ یعنی اس کی دینداری, اس کی نمازیں یا یہ, اس کا کیا اس کو فائدہ دے گا جب اس کو ایسے بیٹے سے نفرت نہیں ہے جو گندا ہے, جو بے دین ہے. اب بیٹے کو آپ پالیں, اس شرط پر پالیں, اسے یہ بتا کر پالیں کہ میں بیٹا تجھے پیسے تب دوں گا, تیری فیس, تیرا خرچہ, سب کچھ میں تیرا بوجھ تب برداشت کروں گا اگر تو نماز پڑھے گا, اگر تو دیندار بن کر رہے گا. اور اگر تو نے قومی حرامی بننا ہے, باپ کچھ ہے, بیٹا کچھ ہے, تو میں کیوں تجھ پر پیسہ برباد کروں, کیوں میں اپنی آنکھ کو برباد کروں, میں تجھ پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں. دیکھیے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت زبردست ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن عام طور پر فائدہ یہی ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد نیک ہو اور پھر اللہ نیک نہ ہونے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہی نہیں. دیکھ لیجیے گا, اب ہم نے دیکھا ہے نا, بچے کو اگر سکول نہ جائے تو باپ سکول پہنچے گا, بیٹے کو مارے گا, استاد سے جا کر پوچھے گا کیوں جی آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کی حاضریاں کیسی ہیں, یہ پڑھتا ہے کہ نہیں. اور اگر بچہ دین کا نہ کرے, ہو وہ ارے تجھے کس دفعہ سمجھایا, مسجد میں جا کر مولوی سے قرآن پڑھا, اس کے لیے یہ اور اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پر جانا اور کتنی محنت کرنا. سو میرے بھائیو, یہ رویہ ایک اصول, اور میں اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جو سلوک آپ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ کریں گے, جو رویہ آپ اللہ کے بارے میں اختیار کریں گے, اس کے دین کے بارے میں اختیار کریں گے, بالکل وہی سلوک اللہ آپ کے ساتھ کریں گے. بس اس بات کو یاد رکھیں, اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, اللہ کے دین کے لیے مخلص ہیں, تو یقیناً اللہ آپ کے ساتھ بالکل ساتھ ہوگا اور مخلص ہوگا. اور اگر آپ اللہ کے ساتھ مکاری کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, آپ اللہ کے معاملے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں, تو بالکل اللہ پرواہ نہیں کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, وکیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, ہم کہہ دیں گے تم سے جب تم ہمارے پاس آؤ گے, ہم تم سے کہہ دیں گے ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے تم نے دنیا میں ہماری میری پرواہ نہیں کی, میں تمہاری پرواہ نہیں کی. اللہ کا فیصلہ سن لیا آپ نے, خدا ہم سے کہے گا قیامت کے دن, جیسے تو نے میری پرواہ نہیں کی, میرا دین برباد ہوا اور تیرے گھر میں لٹا, اور تیری آنکھوں کے سامنے دین برباد ہوا, تجھے کوئی غیرت نہیں آئی, تو نے میرے دین کا کوئی خیال نہیں کیا, آج ہم تیرا بھی کوئی خیال نہیں کیا. اور قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے کئی جگہ فرمائی ہے کہ جب لوگوں نے ہمیں بھلا دیا, ہم ان کی بالکل پرواہ نہیں کریں. جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے, اب دیکھ لو قرآن مجید میں آتا ہے نا, بنا دو یا مالک الیقض علینا رب, مدتوں تک دوزخی دوزخ میں پکاریں گے. کبھی فرشتے مالک کو جو دوزخ کا انچارج ہے اس کو بلائیں گے, چیخیں گے, فریادیں کریں گے, کبھی اللہ کو پکاریں گے. مدتوں تک, کوئی کہتا ہے 1000 سال, کوئی کہتا ہے 10000 سال, کوئی کتنی دیر کو کتنی دیر, چیخیں گے, چلائیں گے, ہائے اللہ ہماری فریاد سن لے. مالک فرشتہ جو پاس ہوگا دوزخ کا انچارج, اسے کہیں گے کہ لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہے اگر اور کچھ نہیں تو ہمارا کام ہی ختم کر دے, ہمیں مار ہی دے, ہمیں مٹا ہی دے. کیا جواب آئے گا؟ قال انکم ماکثون, صدیوں کے بعد وہ فرشتہ ان سے کلام کرے گا اور کہے گا کیوں بکواس کرتے ہو, انکم ماکثون, تمہیں تو یہی رہنا ہے, تمہاری کوئی فریاد نہیں سنے گا, تمہاری کوئی سنوائی نہیں. کیوں؟ تم وہ بدبخت ہو, اللہ نے نبی بھیجے, اللہ نے کتابیں بھیجی, اللہ نے عالم بھیجے, تم نے جمعے بہت پڑھے, تم نے عیدیں بہت پڑھی, تم نے درس بہت سنے, تم نے وعظ بہت سنے, اور اب تو اللہ کی قدرت, خدا کے اتمام حجت کو دیکھو, دنیا لاپرواہ ہو گئی ہے. اب ریڈیو اگرچہ وہ چوڑے کی چھری کی طرح سے حلال پہ چلا دو, حرام پہ چلا دو, یہ ریڈیو گانے بھی گاتا ہے, یہ ریڈیو کنجریوں کے گانے, کنجریوں کے وہ ان کے گندے کلام کو بھی سناتا ہے, لیکن یہ ریڈیو آپ کو قرآن کا درس بھی سناتا ہے. یہ ٹی وی جہاں بے حیائی پھیلاتا ہے, یہ ٹی وی آپ کو درس بھی سناتا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ یا اللہ میں تو کبھی مسجد میں گیا نہیں, میں نے تو کبھی درس سنا نہیں, خدا نے اس کے گھر درس پہنچا دیا. ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے, ریڈیو پہ پروگرام آتا ہے, مولوی کیسا بھی کیوں نہ ہو آخر جب کھڑا ہوگا کچھ نہ کچھ دین کی بات کرے گا, خدا پکڑ لے گا انہیں کہ تو نے مسجد میں جا کر نہیں سنا لیکن میں نے تیرے کان میں بات ڈال دی تھی, خا ٹی وی کے ذریعے گئی یا ریڈیو کے ذریعے گئی, میں نے تیرے کان میں بات ڈال دی جب حدیث ادھر آ کر اللہ کی آواز ہر ایک کے کان تک پہنچ رہی ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ یا کسی طریقے سے اللہ اتمام حجت کے لیے سب کو سنا رہا. اب جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اللہ اکبر, دیکھو وہ جو دعا ہے رب اوزعنی انا اشکر نعمتک اللہ, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. کون سی نعمت؟ انعمت علیہ, جو تو نے مجھ پر کی, وعلی والدیہ, اور میرے والدین پر کی. من عمل صالحا ترضاہ, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نئے کام کروں جو تجھے پسند ہوں. واصلح لی فی ذریتی, یا اللہ یہ سلسلہ مجھ پر ختم نہ ہو جائے, میری اولاد کو بھی نیک کر, میری اولاد بھی میرے بعد دیندار ہو, میری صحیح قائم مقام ہو, نماز پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی, دعائیں کرنے والی. واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی درست کر دے. انی تبت الیک, اللہ میرا رخ تیری طرف ہے, میں تجھ سے غافل نہیں ہوں, میں نے تجھے بھلایا نہیں ہے. انی تبت الیک, اللہ میں تیری طرف ہی متوجہ ہوں, اگر میں نے کسی وقت غفلت بھی برتی تو میں اپنا رخ تیری طرف کرتا ہوں, میں تجھ سے غافل نہیں رہتا. فانا من المسلمین, اللہ میں تیرے حکم ماننے والوں میں سے ہوں, مجھے اپنے خاص بندوں میں شمار کر. تو یعنی جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف رکھتا ہے وہ خوش قسمت ہے, اس کی بخشش ہو جائے گی, اس کی نجات ہو جائے گی. اور جو پتھر ہے کمبخت, اسے پرواہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میری بیوی کیا کرتی ہے, میری اولاد کیا کرتی ہے. اللہ اکبر, یقین جانے یہ کوئی عمل چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کے پختے اڑائیں, آپ لاٹھی لے کر اس کو اچھی طرح سے گھر لیں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دو دفعہ, تو دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل ہو. ایک تو اسے تنبیہ ہو جائے گی, دوسرے اولاد کو تنبیہ ہو جائے گی, بیٹیوں کو تنبیہ ہو جائے گی. یہ جتنی بے حیائی چلتی ہے وہ اس وجہ سے چلتی ہے کہ ماں جو چاہتی ہے کرتی ہے, اس کے دل میں خامد کا ڈر ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا, اپنا ڈنڈا بیوی سے اور اولاد سے الگ دور کبھی نہ کر, سامنے رکھ. تیری لاٹھی بیوی کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ یہ مجھے کھڑکائے گا, یہ میری مرمت کرے گا اگر میں نے کبھی غفلت کی, اور اگر کبھی میں نے کوئی نالائکی کا کام کیا, دین کے خلاف کام کیا, تو بادشاہ ہے گھر میں. اب دیکھ لو ہم اور چیزوں پہ روٹتے ہیں, بیوی سے لڑائی ہوتی ہے, کھانے پکانے میں کوئی خرابی آ گئی, رشتے داری کی کوئی بات ہو گئی, تو خامن بیوی کی پٹائی شروع کر دے. لیکن کہو تو دین کی خاطر کبھی بیوی کی پٹائی کی ہو یا کبھی لڑکی کی پٹائی کی ہو؟ اور میرے بھائیو یہ بہت بڑا, یہ خلیفہ جیسا کام ہے, یہ نبیوں کا کام ہے کہ گھر میں کسائی کرنا بیوی کی, بیٹیوں کی, اولاد کی, دین کی خاطر, یہ بہت بڑی نیکی ہے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اور اس میں اللہ کا, اللہ بندے کا ساتھ دیتا ہے جو بندہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو نیک بنانے کے لیے. اور پھر نیت یہ ہو کہ میری بیوی کی آخرت درست ہو جائے, میری بیوی کی زندگی جو ہے اگلے جہان کی وہ درست ہو جائے. اب آپ اندازہ کر لیں, یعنی خدا کی قدرت, ہمارا ایمان تو صحیح ہے ہی نہیں. دیکھیں کس کا دل نہیں چاہتا کہ یہ میری بیوی جس کے ساتھ میں اپنی پوری یہ زندگی گزار رہا ہوں اگلے جہان میں بھی میری بیوی ہو. لیکن یہ کب ایسا ہو سکتا ہے؟ یا دوزخ میں یا جنت میں, یا دوزخ میں دونوں جائیں یا جنت میں دونوں جائیں. اب دوزخ میں جانا تو آسان ہے, تو نمازیں پڑھ, بیوی نماز نہ پڑھے, وہ تجھے آرام سے دوزخ میں لے جائے. اچھا, اور اگر تو چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ جنت میں آئے, تو پھر یہی ہے, اس کی خوب دیکھ بھال کر, اس کی مرمت کر. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بین خفتم شقاق بینہما, یعنی بلاتی تخافونا نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, یہ قرآن کہتا ہے. آج کل کا پڑھا لکھا, ہاں دیکھو جی, شاگرد کو مارنا نہیں چاہیے. استاد جو شاگردوں کو مارتے ہیں وہ بالکل وہ ظالم. اسی طرح سے خامن کو مارنا نہیں چاہیے بیوی کو, خامن کو, باپ کو, اولاد کو مارنا نہیں چاہیے. قرآن کو دیکھیں, قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جو عورتیں تمہارے کہنے نہ لگیں, تمہاری نافرمانی کریں, فاعظوہن, پہلے ان کو سمجھاؤ, پھر واہجروہن فی المضاجع, پھر ان سے دور رہو تاکہ انہیں کچھ سبق حاصل ہو کہ میرا خاوند مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرے قریب نہیں آتا. پھر وضربو ہننا، پھر ان کی کھڑکائی کرو، ان کو مارو. یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کی اصلاح کا. اور اس کے بعد نیت کیا ہو، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی. اگر نیت یہ ہو کہ میری بیوی نیک ہو جائے، اور اندازہ کریں اتنا بڑا جذبہ ہے میرے بھائیوں. اب بعض تو نوجوان اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو جی، کہتے ہیں بیوی کی پٹائی کرو، آج تو اچھا جمعہ پڑھایا. اور عورتیں جو سنیں گی وہ بھی کہیں گے کہ اچھا جمعہ پڑھایا، کہ جی عورتوں کی پٹائی کرو. لیکن آپ اس اسپرٹ کو دیکھیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نیک ہو، یہ جوڑا اللہ قائم رکھے دنیا میں بھی اور آخر. اور پھر آپ کی اولاد، اللہ، میں نے آپ کو بتایا نہیں، جس کی اولاد نیک ہو، اگر دو بچے نیک ہوں سمجھو کہ اس کو دو زندگیاں اور مل گئیں، اگر تین بچے نیک ہوں اس کو اللہ نے تین زندگیاں اور دی. جو بیٹی زندگی بھر کام کرے گی نیکی کے، گناہ کا کام کرے گی وہ آپ کے کھاتے میں نہیں آئے گا. جو بیٹی نیکی کا کام کرے گی، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جو نیکی کا کام کرے گی اس کا اجر آپ کو ملے گا. اب یہ بات سامنے ہو کہ یہ میری کھیتی بن جائے، میری پیداوار ہو، یہ میری کمائی کا ایک ذریعہ ہو، پھر اس کے بعد تربیت کے لیے آدمی تنبیہ بھی کرے، مارے بھی، ڈانٹے بھی، پیار بھی کرے. یہ سب طریقے جو ہے استعمال کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میری بیوی کی بچت ہو جائے، میری بیوی کا بچاؤ ہو جائے، میری اولاد جو ہے وہ درست ہو جائے. اور میرے بھائیوں، ہمارا اس طرف توجہ نہ دینا، اس کا اثر یہ ہے کہ دیکھ لو، آج مولوی کی جگہ مولوی پیدا نہیں ہوتا، عالم کی جگہ عالم پیدا نہیں ہوتا، خاندان اجڑ گئے. دیکھ لو، بعد آپ نام سن لیں کسی بڑے عالم کا، اس کے بیٹے کو جا کر دیکھ لو، بالکل خالی، سنسان، جیسے کوئی نام و نشان نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پرواہ نہیں اس نے. اب مولانا مودودی کی مثال آپ کے سامنے، اور وہ سنایا کہ وہ آخر میں کہتے بھی تھے کہ میں تحریروں میں ہی لگا رہا، کتابیں لکھنے نہیں لگا رہا، میں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی. چنانچہ جا کر دیکھ لو اولاد کیسی ہے. اور اسی طرح سے مولویوں کے، بڑے بڑے مولویوں کے گھر دیکھ لو، بالکل کوئی بیٹا کام کا نہیں. کیوں؟ اولاد کی طرف توجہ ہی نہیں. اور بیوی ویسے سوا رہتی آج تک. اور یہ انسانی کمزوری ہے. دیکھیں نا، عورت کا مقام نیچے ہے، مرد کا مقام اوپر ہے. جب عورت اوپر آ جائے، مرد نیچے چلا جائے، تو الٹ ہو گیا ہو گیا یہ. اور کہیے یہ زمانہ وہی نہیں ہے کہ عورت اوپر اور مرد نیچے. اس سے بڑا انسانی زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ آدمی نے اپنا یہ مقام بھلا دیا کہ میرا مقام کیا ہے. گھر میں مرد جو ہے وہ بادشاہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں پر، اپنی بیویوں پر وہ حاکم ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیوی کیوں نماز نہیں پڑھتی تھی، تیری بیوی بازار میں کیوں سودا خریدنے جاتی تھی، تیری بیوی اپنے حسن کی نمائش کیوں کرتی تھی. آخر آپ سوچیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور پھر غیرت کا معاملہ، اللہ میرا معاف کرے، اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے زانی زنا کرتا ہے، اور یہ یکایک تو نہیں ہوتا، پہلے آدمی زمین ہموار کرتا ہے. فرمایا آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر عورت کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ ہاتھ لگانا، پکڑنا، ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے. اور زبان کا زنا کیا ہے؟ باتیں کرنا میٹھی میٹھی، یہ زبان کا زنا ہے. فرمایا قدم پاؤں کا زنا کیا ہے؟ چل کر جانا اس کی طرف، یہ پاؤں کا زنا ہے. اللہ حد القاس، کانوں کا زنا کیا ہے؟ اس کی باتوں کو سن، یہ کانوں کا زنا ہے. فرمایا بندہ پہلے یہ تعلقات، خط لکھا، خود گیا، بات چیت کی، بڑھاتے 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 بڑھاتے، پھر اس کے بعد ملاقات کی نوبت آ گئی. فرمایا پھر اس کے بعد یہ زنا ہوتے رہتے ہیں، آنکھ زنا کرتی رہتی ہے، ہاتھ زنا کرتا رہتا ہے، زبان زنا کرتی رہتی ہے، کان زنا کرتے رہتے ہیں، یہ اعضاء انسان کے زنا کرتے رہتے ہیں. پھر شرمگاہ ان تمام زناؤں کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. پھر ایکچولی وہ فعل آدمی کرتا ہے جس کو زنا کہتے ہیں. اگر اس نے زنا کر لیا اس عورت کے ساتھ، وہ جو غیر عورت تھی، زنا کر لیا، آنکھ کا زنا ثابت، منہ کا زنا ثابت، کانوں کا زنا ثابت، قدموں کا زنا ثابت، ہاتھ کا زنا ثابت، اور اگر اس نے یہ کیا لیکن اس کے بعد اسے خیال آ گیا تو احمق ہے، تو پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تم نے یہ کیا راستہ اختیار کر لیا زنا کی، اگر تو زنا کرے گا تیری بیٹی بھی زنا کرائے گی، یاد رکھ، اگر تو زنا کرے گا تیری بیوی زنا کروائے گی، اگر تو زنا کرے گا تیری اولاد میں سے تیری پوتی زنا کروائے گی، تیری نمسی زنا کروائے گی، اس برے فعل کو بالکل اختیار نہ کر، پھر خدا تجھے دیکھتا ہے، اگر تو یہ برا کام کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، جو اس نے پینگیں ڈالی تھی اور بڑھایا تھا سلسلہ اس سے وہ باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب زنا معاف کر دیتا ہے، آنکھ کا زنا معاف کر دیتا ہے، ہاتھوں کا زنا معاف کر دیتا ہے، منہ کا زنا معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جتنی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں پہلی اگر وہ اس برے کام سے باز آ جائے، اس سے رک جائے، اللہ یہ جو پہلے زنا ہیں چھوٹے 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 ان کو مٹا دیتا ہے، اور اگر اس نے برا کام کر لیا تو یہ سب زنا ثابت ہو گئے، اور ایک زنا نہیں ہاتھ کا، یہ سب زنا جو ہیں مل کر یہ بندہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اسلام نے یہ بات طے کر دی کہ آنکھ کا زنا کیا ہے، غیر عورت کو دیکھنا، اب جو خامد اپنی بیوی کو بنا سنگار کر این ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو باہر لے کر نکلتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ اپنی بیوی سے زنا نہیں لوگوں کیا خون کرواتا؟ ارے کمبخت، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے تیرے فائدے کے لیے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کرے تیرے لیے، تو اس کی نمائش لوگوں سے کرواتا ہے، تو لوگوں سے زنا کرواتا ہے، کتنا بڑا وہ دیوس اور کتنا بڑا وہ بے غیرت۔ اور دیکھ لو ہمارا آج کل کا بڑا تعلیم یافتہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ کرتا ہی ہے، شام کا وقت ہوا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اس کو بنا سنگار کر بے بالکل باہر لے جاتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، یہ ایسی ہے، میرے ہاتھ لگ جائے، کبھی کچھ دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا، کبھی کچھ شیطان میں وسوسہ ڈالے گا، یوں سمجھ لو کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ میری بیوی سے زنا کرو، اور اس کی بات سننے کی طرف توجہ کرو، اور پھر یہ اس طرح سے اور اس طرح سے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے اور وہ کتنا بڑا گناہگار۔ لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ بیوی تیری ہے، اس کی ہر چیز تیرے لیے، اس کا حسن تیرے لیے، اس کی آنکھیں تیرے لیے، اس کا چہرہ تیرے لیے، اس کے بال تیرے لیے، اس کی ہر چیز تیرے لیے ہے، تو کسی اور کو بالکل نہ دکھا، یہ خیانت کیوں کرواتا ہے؟ لیکن جو بے غیرت اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرواتے، جو بے غیرت اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرواتے، وہ دجوس ہیں، وہ کوئی مسلمان؟ اور میرے بھائیوں، مسلمان کا کردار کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہی تو فرق ہے۔ اب انگریز کو دیکھ لو، انگریز اس کی زندگی کیسی، اور اسلام کی تعلیم کیسی، کبھی انگریزی تہذیب والا صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، کبھی بھی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی عورت کی نمائش کرتا ہے وہ انگریز ہے، وہ مسلمان نہیں، ورنہ مسلمان جو ہوگا اس کے دل میں بڑی غیرت ہوگی کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے تک نہیں، میری بیوی کے حسن کو، اس کے لباس کو، اس کی کسی خوبصورتی کی چیز کو کوئی دوسرا نہ دیکھے، یہ خاص اللہ نے میرے لیے۔ اب دیکھو نا، یعنی اللہ نے جو ایک سلسلہ بنایا ہے، کتنا اس کا احترام ہے، کتنا اس کا تقدس ہے۔ لیکن آج کل دیکھ لو، اللہ میرا رحم کرے، ہم نے اپنی عورتوں کو اس طرح سے بگاڑ رکھا ہے کہ پردے کے لیے ذرا ملک میں تھوڑی سی تحریک ہو جائے، عورتیں جلوس نکالنا شروع کر دیتی ہیں کہ تم ہمیں بند کرتے ہو، ہمیں کھلی پھرنے دو، اور جو بے حیائی ملک میں پھیلتی ہے اس کو پھیلنے دو، اور یہ کس قدر بدبختی ہے ہماری۔ تو میرے بھائیو، میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، عرصہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے ہم نے یہ مسجد بنائی، کچھ لوگ نئے آتے ہوں گے لیکن بہت سے لوگ پرانے ہیں، لیکن وہی جہاں وہ پہلے ہیں وہی وہ اب بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بات سن لیا، بڑی باتیں جی ایسی تھیں جی، بڑی کام کی باتیں تھیں جی، بڑی جی انہوں نے ایسی باتیں کی، لیکن عملی طور پر ہم کرتے کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے آج یہی باتیں زور دے کر عرض کی ہیں آپ سے کہ میرے بھائیو، جب تک عملی طور پر ہم اقدام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دیندار کبھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے جو چاہتا ہے مسلمان ہونا، توجہ سے سنیے گا، جو چاہتا ہے مسلمان ہونا، وہ صحیح معنوں میں اپنے گھر کا حاکم بنے، اور باقاعدہ دیکھے اچھی طرح سے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ غیر اسلامی ہو، کیونکہ میں مارا جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ پیدا کیا لیسکن الیہا، تاکہ وہ عورت اس مرد کے لیے سکون کا باعث بنے. عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مرد کو عورت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اور ہمارا یہ آج کا نظام ہمیں کیا سکھاتا ہے، آج کل کی پڑھی لکھی عورت سے آپ شادی کریں تو کیا فلسفہ کام کرے گا کہ مرد عورت کے لیے، ورنہ نوکر اس کے لیے، یا تو مرد نوکر بن. عورت کا کام گھر کی دیکھ بھال کرنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، بچوں کو مسلمان بنانا، یہ اس کا کام ہے. لیکن اس کا بالکل الٹ یہ، اور کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کی کہ مجھے کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی ملے. اور وہ کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ اچھی ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ میری شہرت ہو نمائش. ورنہ خدمت کے لیے جو دیسی لڑکی، جو دیہاتی لڑکی، جو اپنے خاندان اپنی برادری کی غریب لڑکی جو مفید ہو سکتی ہے، وہ جس کو کالج کی ہوا لگ جائے وہ کبھی بھی مفید نہیں ہوتی. کہ یہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اپنے خاوند کی خدمت نہیں کرے گی. جس کو یہ انگریزی تعلیم، کالج کی تعلیم مل جائے، وہ کبھی بھی اپنی خاوند کی خدمت نہیں کرے. اللہ اکبر. جب ہم علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے، وہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے سائیکالوجی کے، انہوں نے شادی کر لی اپنے خاندان میں ایک دیسی عورت، بیچاری غریب تھی، بڑی خدمت گزار، بڑی وفا شعار. جرمنی چلے گئے پی ایچ ڈی کے لیے، وہاں سے میم لے آئے. اب وہ دیسی کو کون پوچھے، وہ میم اس کے ساتھ. اللہ، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیچارہ پروفیسر بیمار پڑ گیا. اتنا بیمار، اتنا بیمار، اتنا بیمار کہ وہ جو میم تھی اس نے کہا کہ تو کام خراب ہو گیا، اس نے یار بنا لیا کوئی اور. یہ مر رہا ہے، وہ اپنا اس کے ساتھ سیریں کرتی ہے. جب دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی ڈیفنکٹ ہو گیا، اس کا تو کام ختم ہو رہا ہے، اب اس نے کیا، وہ بھاگ گئی. دیسی آ گئی گھر، وہ جو پہلی بیوی وہ آ گئی. حالانکہ یہ بیکار ہو چکا ہے، مرنے کے قریب ہے، زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن آئی، اپنی بیوی کا، بیوی ہونے کا حق ادا کیا. بڑی خدمت کی، بڑی دیکھ بھال کی، بڑی دیکھ بھال کی. اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے صحت دے دی. اب اسے ہوش آئی، اب اسے ہوش آئی کہ میں کتنا عقل مند تھا، میں کیسا بیوقوف تھا. جس نے دیسی کو جو خدمت کرنے والی تھی اس کو پسند نہ کیا، فیشن کرنے والی، آوارہ پھرنے والی، لوگوں سے آنکھوں کا اور ہاتھوں کا، مختلف چیزوں کا ذرا کرانے والی مجھے پسند آئی، اور دیکھ لو کیسے وہ پیٹ پھیر گئی. اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ، اللہ اکبر، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. میرے بھائیو، اس زمانے میں صحیح سمجھ جس سے انسان دنیا کی زندگی باعزت گزارے اور آخرت اس کی درست ہو جائے، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ اللہ اپنے خاص خاص بندوں کو دیتا ہے، خاص خاص بندوں کو اللہ یہ سمجھ دیتا ہے. بے دینوں کو، آج کل کے جو نالائق یہ پڑے ہوئے اور بے دین ہیں، اللہ ان کو یہ سمجھ نہیں دیتا. اور آپ دیکھ لیں، میں تو بہت اندازہ کرتا ہوں، بہت مقابلہ کرتا ہوں ان آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں سے، شاید ہی کوئی بات کبھی عقل کی ہو یا کوئی کام عقل کا ہو، ان کے سب کام بے وقوفی کے ہوتے. آپ مجھے ملا نہ سمجھیں، مسجد کا مولوی نہ سمجھیں، مجھے اللہ کے فضل سے ہم نے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، دنیا کا تجربہ، مجھے اللہ کا فضل ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، ہمارے سامنے بات نہیں کر سکتا، کسی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ کہیں جی ایک ملا تھا اور دل کھڑا ہو گیا اور وہ یوں تردید کر رہا تھا. اور آپ انداز دیکھتے ہیں، ہم کبھی کچی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. جس کو کوئی دوسرا توڑ نہ سکے، اس کا کوئی دوسرا رد نہ کر سکے. میرے بھائیو، ہمیشہ سادگی کی طرف آؤ، آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہتر رہے گی اور آپ کی آخرت بھی بہتر رہے گی. میں نے تجربہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، جس سے مجھے یہ 100% یقین ہے کہ دیسی عورت، یہ معمولی تعلیم ہو، اردو لکھنا پڑھنا، اخبار پڑھنے کی صلاحیت ہو، اور گھر کا کام کاج کرنے والی، یہ عورت عبادت بھی کرے گی. یہ عورت، اس کے دل میں نیکی کا بھی خیال ہوگا. اس کو آواز سناؤ، اس کا دل ڈرے گا، یہ آخرت کی تیاری کرے گی. جو کالج کی بی اے ایم اے پاس ہوگی، اللہ اکبر، وہ اب آپ سوچیں، جسے بھی دیکھ لو، باپ بہت تنگ ہو کر لڑکی کو ایم اے پڑھاتا ہے. آخر آپ عمر والے ہیں, بتائیے جو ایم اے پڑھے گی پھر وہ بیوی کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے؟ دماغ تو سارا اس کا ادھر خرچ ہو گیا. لڑکی کو تعلیم اتنی دینی چاہیے کہ جس سے لڑکی جو ہے اپنا دنیا داری کا کام چلا سکے. خط لکھنا, خط پڑھنا, کتابیں پڑھنا, کتابوں کا مطالعہ کرنا, معمولی تعلیم جو دنیا میں زندگی میں کام آنے والی ہو. ہاں دین کے متعلق مسائل وغیرہ, کتابیں وغیرہ یہ پڑھ سکے تاکہ اس کو دین کی سمجھ. یہ بہت کافی. اب پڑھانا ایم اے, بنانا بیوی, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ تجربہ ہے اور 100% یقینی تجربہ ہے کہ عورت کی طاقتیں ساری خرچ ہو جاتی ہیں, وہ خدمت کے لائق بالکل نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں, میں یہ ضمناً بات آ گئی اس لیے میں نے یہ کر دی. اور آج میرا موضوع ہی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو مسئلہ سنیں اس کو گھر جا کر بیوی کو سنائیں. اول تو اس کو ساتھ لے کر آئیں کہ وہ اپنے کانوں سے سنیں, اور اگر کوئی وجہ ایسی ہو گئی کہ وہ ساتھ آ نہیں سکی تو اس کو جا کر سنائیں, اور پھر اسے کہیں کہ دیکھو یہ جو مسئلہ سنا ہے اب یہ گھر میں نافذ ہوگا, اب یہ مسئلہ گھر میں جاری ہوگا. اگر اس مسئلے کے خلاف گھر میں کوئی کاروائی ہوئی تو میں بالکل برداشت نہیں کروں. جب میرے بھائیوں ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر ہمارے یہ جو پریشانی ہے نا گھروں کی, یہ بہت حد تک دور ہو جائے. یہ ہمیں پریشانی زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کلیش بڑا ہے. آپ باہر آتے ہیں, مسئلے مسائل سنتے ہیں, دین کی دعوت آپ کے کانوں میں پڑتی ہے, اور گھر جاتے ہیں تو بالکل انگریزی ماحول, انگریزی تہذیب. وہ اخبار نکلتا ہے صراط مستقیم برطانیہ سے آتا ہے, اس بیچارے نے بھی رونا رویا. وہ کہتا ہے کہ پہلے تو مسلمان ٹیلی فون پہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, اب ہلو 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 ہوتا. اب السلام علیکم کو بچے, جو بچے انگلینڈ میں پیدا ہوتے ہیں وہ اگر السلام علیکم کہو تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا اسے. اس نے رونا رویا ہے کہ یعنی اس قدر تہذیب غیر اسلامی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اسلام کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر نکالا جا رہا. میرے بھائیوں, اسلام بڑی پیاری چیز ہے, بڑی میٹھی چیز ہے. اسلام بہت ہی کام کی چیز ہے. اس کو گھروں میں اتنا نافذ کرو, اتنا نافذ کرو, اس طرح سے اس کو گھر میں اپنے جاری کرو کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بہشت بن جائے. دیکھیے, اگر عورت باہر کیا عورت کمزور ہوتی ہے, اگر اس سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی, دیکھو رعایت کتنی ہے. قرآن مجید نے بیان کیا سورہ بطور و کتاب مستور میں, فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. اگر باپ نے کوشش کی ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی لیکن اولاد اس درجے کی نہیں ہوئی, اس مقام پر نہیں پہنچی جہاں باپ تھا, باپ کو اللہ اعلی جنت میں درجہ دیتا ہے. اب اولاد اتنی نیک نہیں ہوئی, وہ تھرڈ کلاس میں بچ گئی دوزخ سے, جنت میں چلی ہو گئی چلی گئی, پاس مارکس اس کو مل گئے لیکن تھرڈ کلاس میں, اور باپ فرسٹ کلاس میں ہے یا سیکنڈ کلاس میں. تو باپ کہے گا یا اللہ میں نے کوشش تو بہت کی, بیوی تو مجھے پھر بھی نہ ملی, اولاد بھی مجھ سے دور, میں کہیں وہ کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بهم ذریتهم, ہم یہ رعایت کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جا تو اپنی اولاد میں چلا جا, نہیں, ہم اولاد کو پروموٹ کر کے ان کو ترقی دے کر باپ کے درجے میں پہنچا دیں گے, اور مفت میں بغیر کسی محنت. کیوں؟ اس نے محنت کی, اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو درست کرنے کی. لیکن کچھ فرق رہ گیا, اللہ تعالیٰ اتنی رعایت کر دیں گے کہ ان کا جو نچلا درجہ ہوگا ان کو خدا اوپرلے درجے میں ترقی کر کے بھیج دیں. اور جس بدبخت نے کیا ہی کچھ نہیں, جیسا کہ ہماری زندگی عام یہ ہے, اللہ میرا معاف کرے, آج کل نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو پہلے کالا برقع یا وہ ٹمکنوں والی وہ چادر, وہ جو چھوٹے 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 دانوں والی چادر ہوتی ہے وہ پہنائی جاتی ہے تاکہ وہ باہر نکلے تو یہ لباس پہن کر باہر نکلے. اور میرے بھائیوں, یہ پردہ نہیں, یہ خدا کو غضب میں لانے والی بات ہے. دیکھیے, سیدھی سی بات ہے, ہم یہ جو جمعے کا سلسلہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم دل میں یہ ہے کہ اللہ کوئی ایک ہماری ایسی جماعت تیار ہو جائے, یہ نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اور ہمارا کوئی خاص مقصد ہے, اللہ ایسی جماعت تیار ہو جائے جو تیرے معیار پر پوری اترے اور سیدھی جنتوں میں چلے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی رفا دین تو وہ بھی کرنے لگ گیا, رفا دین تو وہ بھی کرنے لگ گیا. میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں سلام پھیر کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو رفا دین کرتے ہیں, دل میں خوشی تو بہت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ اتنے لوگ اہل حدیث ہو گئے رفا دین. رفا دین کرنا بڑا مشکل ہے, حنفی سے رفا دین نہیں ہوتی. حنفی یہ سنت کا بوجھ اٹھا سکتا ہی نہیں. جو رفا دین کرنے لگ گیا سمجھو کہ اس میں جان ہے, اس میں ہمت ہے, وہ اہل حدیث ہو گیا ہے. لیکن مجھے دیکھ کر خیال یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ اہل حدیث تو بن گیا لیکن یہ پاس ہو جائے گا, اس کی گھر کی زندگی خراب, اس کا دوسرا معاملہ خراب, اس کا تیسرا معاملہ خراب. میں چاہتا ہوں کہ جو جسے اللہ توفیق دے کہ وہ عملاً اہل حدیث ہو جائے, عقیدہ اس کا اہل حدیثوں والا ہو, نماز اس کی اہل حدیثوں والی ہو, اللہ اس کی عملی زندگی بھی اہل حدیثوں والی. میرے بھائیو اللہ تعالی وہاں جب حساب ہوگا صرف رفع دین نہیں دیکھے گا, ویسے رفع دین کے بڑے نمبر ہوں گے, داڑھی اور رفع دین دو سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے بڑے نمبر ہوں گے. کیوں؟ یہ دونوں کام بہت مشکل ہے. جو رفع دین کرنے لگ گیا وہ حنفیوں سے گیا, حنفی کہیں گے یہ اب اہل حدیث بن گیا, یہ نہیں ہمارے ہاتھ کا رہا. اور جس نے داڑھی رکھ لی اس کی سوسائٹی بدل گئی, وہ کہیں گے اب یہ داڑھی میجر ہو گیا, یہ مولوی ہو گیا, یہ ہماری سوسائٹی سے گیا. اسی لیے اب ہم دیکھتے نہیں سینکڑوں ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, بڑے پکے اہل حدیث بنتے ہیں لیکن داڑھی نہیں وہ رکھ سکتے, اور اگر وہ رکھے بھی تو اتنی اتنی دھوکہ دینے کے لیے, تھوڑی 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 تھوڑی, کہ کوئی یہ نہ کہے داڑھی نہیں چلو میں بھی رکھ لیتا. اب داڑھی وہ جو نبی کی سنت ہو یہ رکھنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی طرح سے رفع دین کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میرے بھائیو اگر کسی ایک سوال کے نمبر آپ کو 100% بھی مل جائیں تو آدمی اس سے پاس تو نہیں ہو جاتا, کہیے کیا خیال ہے؟ اگر کسی ایک سوال میں آپ کو اتنے نمبر مل جائیں کہ پورے 100% نمبر مل جائیں تو اس سے آدمی پاس نہیں ہو جاتا. پاس ہونے کے لیے بہت سے سوالوں میں آپ کو پاس ہونا چاہیے. آپ کا ایگریگیٹ ٹوٹل جو ہے مجموعہ آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مارکس ہو جائیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا نام دو رجسٹروں میں نہ ہو. توجہ سے سنیے, آپ کا نام دو رجسٹروں میں نہ ہو, دو پارٹیوں کے آپ ممبر نہ ہو. جس آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے, وہ پھر وہ گیا برباد ہو. اب ہمارا حال عام طور پر کیا ہے؟ ہمارا حال عام طور پر یہ ہے کہ ہم ادھر آئے رفع دین کر لی, ادھر گئے چھٹی کر لی. ہم کہتے ہیں جی دیوبندی بھی ٹھیک ہیں, اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, یہ بھی ٹھیک ہیں, داڑھی رکھ بھی لی اور نہ بھی رکھ. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہے نہیں, کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہے, اگر ہے تو برائے نام ہے, ماڈرن ہے, پرانے ٹائپ کا ملا نہیں. اب دونوں طرف ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ایسا آدمی کبھی بچ نہیں سکتا. قرآن کو پڑھ کر دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ. دوست بنانا کیا مطلب؟ ان سے تعلقات, ان سے میل جول رکھنا, ان کی تہذیب کو پسند کرنا, ان کی باتوں کو پسند کرنا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. ارے تم خدا کے ہاتھ میں دستاویز دیتے ہو اپنی گرفتاری. اگر تمہارے تعلقات کافروں سے ہوئے, برے لوگوں سے ہوئے, گویا تم نے اپنی گرفتاری کے ورنٹوں پر خود دستخط کر. یاد رکھو جو دونوں طرف چلتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کافر سے نیچے دوزخ میں ہوگا, کافر اوپر ہوگا منافق نیچے ہوگا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو صاف نظر آئے یہ اسلام کا دشمن ہے. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہے مسلمان ہے, کوئی کہے نہیں, کوئی کہے ادھر ہے, کوئی کہے نہیں ادھر ہے. منافق وہ ہوتا ہے. اور آپ سوچ لیں ایک آدمی بیک وقت جماعت اسلامی اور مسلم لیگ دونوں کا رکن ہو سکتا ہے؟ کہیے کیا خیال ہے؟ ایک آدمی بیک وقت جماعت اسلامی اور مسلم لیگ, یا جماعت اسلامی اور استقلال پارٹی کا, یا جماعت اسلامی یا کسی اور پارٹی کا بیک وقت دو پارٹیوں کا ممبر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. جو ہی ان کو معلوم ہوگا وہ اس کو شنٹ آؤٹ کرتے ہیں, جلد یہ منافق ہے یہ مکہ ہے. میرے بھائیو
زندگی ایسی اختیار کرو کہ دوسری رائے آپ کے بارے میں نہ ہو، ایک رائے ہو کہ یہ فلاں. ان المنافقین، جس کے بارے میں دو رائے ہیں وہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے، لوگ اسے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. ان المنافقین، وہ منافق ہے، پھر درک الاسفل من النار، وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو. بلن تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار کوئی حمایتی نہیں ہو. ہاں الا الذین تابوا، جو ایسی زندگی سے توبہ کر لے. الا الذین تابوا، جو ایسی زندگی سے توبہ کر لے، ایسی زندگی سے باز آ جائے. واصلح، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے، ایسے کام کرے کہ سب رجسٹروں میں سے اس کا نام خارج ہو کر ایک محمدی رجسٹر میں اس کا نام کر دے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص کر لیں. اب یہ قرآن ہے یہ. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اب یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، میرے بھائیو دین کو جتنا خالص کریں گے جتنا خالص کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں سے جا ملے، ورنہ یہ منافق ہے اور منافق دوزخ میں سب سے نیچے ہوگا. لیکن اگر آدمی مخلص ہو جائے، دنیا کو نظر آئے کہ نہیں یہ اس طرف ہے اور کسی طرف نہیں. اب یہ داڑھی ایسی رکھنا چھوٹی 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 چھوٹی، یہ دونوں طرف ہے، یہ دونوں طرف ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں، ان کو وہ صوفی کہہ دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے داڑھی کے ویسے بے دین لوگ صوفی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ تو ہے زیادہ ناصر کچھ تو ہے. یہ دونوں طرف چلتا ہے. اسی طرح سے یہ جو بینڈ بینڈ لوگ چلتے ہیں، میرے بھائیوں جتنا اپنے آپ کو خالص کر لو، تان و تشنیع سے بالکل نہ ڈرو. جتنی اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا تسما انا من الذین اوت الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے، صحابہ کو لوگ بہت برا بلا کہتے. اللہ نے فرمایا لتبلغن فی اموالکم وانفسکم، ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اسلام کو تم نے کھیر سمجھا ہوا ہے، اسلام کو تم نے کھیر سمجھا ہے. جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تمہارے مالوں میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے اولادوں میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی. اور بلا تسما انا من الذین اوت الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، تم لوگوں کی گالیاں بھی سنو گے جس سے تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں لوگ بہت کچھ سنائیں گے، ہم تمہیں یہ پہلے بتا دیتے. خالص اسلام کی راہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پھولوں کا کچھ گدہ ہو، بیڈ آف فلاور نہیں ہے کہ تم آئے اور خدا کے مہمان بن گئے فٹافٹ. نہیں، تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تان و تشنیع سننے پڑیں گے، لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں گی. اب دیکھو نا داڑھی، یہ داڑھی میجر، یہ داڑھی لمبی داڑھیوں والے، یہ بھی ایسے ذلیل، یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے. ٹھیک ہے بھائی، جو بھی تم کہو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی، کہو جو کہنا ہے. اسی طرح سے آدمی دیندار بن جائے، ختم گیارہویں بارہویں یہ اور تیرہویں یہ اور پلیدیاں شرک اور کفر کے بتوں کے کام چھوڑ دے اور خالص ایک اللہ کا بنے، جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر پکا ہو جائے. لوگ کہیں گے ہو جی وہ بھی ہو، بزرگوں کا یہ منکر، اماموں کا یہ منکر، یہ گستاخ، یہ بے ادب، لوگ بہت کچھ کہیں گے. ایک پرواہ نہ کرو، ہاں اپنی جگہ فکر کرو کہ تمہارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو. داڑھی تمہارے چہرے پر صحیح ہو، عملی زندگی تمہاری ٹھیک ہو، دنیا جو مرضی کہے لیکن تم اپنی جگہ پر بالکل سیٹ ہو، تمہارے جیسا خوش قسمت اور کوئی نہیں. تو میرے بھائیو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اور آپ ضرور کوشش کریں کہ صحیح مسلمان بنیں. اور یاد رکھیں، صرف یہ تھوڑا سا جمعہ پڑھ لینے سے یا نماز پڑھ لینے سے یا تھوڑی سی داڑھی رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بن جاتا. اسلام کو پوری زندگی کی اصلاح چاہتا ہے. اگر آپ سر سے پاؤں تک مسلمان ہیں، اگر آپ کی زندگی پرائیویٹ، آپ کی زندگی پبلک، دنیا باہر کی زندگی اگر یہ اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو آپ یقیناً مسلمان ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں. اور اگر یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی اور بیوی وہی ماڈرن کی ماڈرن، بے دین کی بے دین، بے پرد کی بے پرد، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. وہ کب چھوڑے گی آپ؟ وہ تو آپ پر دعویٰ کر دیں گے یا اللہ اس کو پکڑ، اس نے مجھے مروایا ہے، میں پھرتی تھی، میں بے پردگی کرتی تھی، اس نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا، روکنے والا تو یہی تھا، اور تو مجھے روک سکتا نہیں تھا، روکنے والا یہ تھا، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر آپ کی دینداری بیکار گئی، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ انقلاب لائیں اپنی زندگی، اپنے گھر جا کر اپنی بچیوں کے لیے چادریں تیار کروائیں، چادریں سفید جس پر کوئی کشیدہ کاری نہ ہو، بیل بوٹے نہ ہو، سادہ چادر ہو پورا، یا سفید برقع ہو پرانے ٹائپ کا، جس کو دیکھ کر دوسرے کی نگاہ، دیکھیں پردہ کیا ہے، پردے کے لیے وہ کپڑا صحیح ہے جس کو کوئی دوسرا دیکھنا نہ چاہے، وہ پردہ ہے۔ اس کی چادر کو دیکھ کر، اس کے سفید برقعے کو دیکھ کر کہے اس بیچاری کو کیا دیکھ رہا ہے، تو پرانی ٹائپ کی دکن اسی ٹائپ کی عورت ہے، اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پردہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو برقع بنا کر دیا جو کئی رنگ کا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اپنی بیوی کو کوئی اور فیشنی لباس پہنا کر باہر نکالا، تو آپ اس کو پردہ کہیں گے؟ وہ تو دعویٰ دیتا ہے آؤ مجھے دیکھو، یہ اوپر کی چادریں، یہ برقعے، یہ اس قسم کے، وہ دعویٰ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، تو کدھر دیکھا؟ میری طرف سے۔ اور یہ سارا ثواب جو ہے اس کے بدبخت خامن کو پہنچتا ہے، کرتی یہ بے حیائی اس کی بیوی یا اس کی بیٹی ہے، لیکن سارا یہ جتنا کھاتا کھل رہا ہے، جا رہا ہے، یہ سب اس کے بدبخت خامن کے نام پر جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اہل حدیث ہونا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر دوں، فرقے بہت سے ہیں، کوئی کسی امام کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی امام کے پیچھے لگ گیا، دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ایک، وہ اہل حدیث، قرآن اور حدیث کو ماننا، قرآن اور حدیث پر چلنا، کسی امام کو نہیں پکڑنا، کسی پیر فقیر کو نہیں پکڑنا، ایک امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی پیر، وہی مرشد، وہی ہادی، ان کی سنت ہمارا دین، ان کی سنت پر چلنا، ان کی تعلیم پر چلنا، یہ ہمارا اسلام، اور اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں۔ خوب یاد رکھ لیں، یہ جو ہم دعوت دیتے ہیں کسی فرقے کی دعوت نہیں، فرقے کی دعوت یہ ہوتی ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ امام بخاری کو امام مانیں، آپ امام شافعی کو امام مانیں، آپ حافی بن جائیں، آپ شافعی بن جائیں، آپ حنبلی بن جائیں، میں آپ سے کیا عرض کرتا ہوں کہ لوگوں اہل حدیث بن جاؤ۔ اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث دونوں کو۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن کو حدیث کہا ہے، نبی کی بات کو اور اللہ کی بات کو دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کو ماننے والا، حدیث پر چلنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا وہ اہل حدیث ہوتا ہے، اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس کی کھل کر ببانگے دوہل اس کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اہل حدیث بنو، لوگوں اہل حدیث بنو، چھوڑ دو پیروں کو، چھوڑ دو اماموں کو، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، ایک امام جو اللہ نے مقرر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلو۔ اور ان کی تعلیم کیا ہے کہ نماز پڑھو تو رفع یدین کرو، اور باہر چلو پھرو داڑھی ہو تمہارے چہرے پر، جس سے معلوم ہو کہ یہ سنت محمدی کا عاشق ہے، اور پھر تمہاری بیوی یہ بتائے کہ یہ کسی مسلمان کی بیوی ہے، تمہاری بیٹی یہ بتائے، اس کا لباس یہ بتائے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے، تمہاری زندگی عملی طور پر، دفتروں میں جاؤ پتہ لگ جائے وہ اہل حدیث ہے، تو دوسرے کو یقین آ جائے 100% کہ اہل حدیث کبھی رشوت نہیں لیا تھا۔ سوچئے، ہو اہل حدیث اور لے رشوت، وہ اہل حدیث ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی اہل حدیث رشوت نہیں لے گا۔ تو جو رفع یدین کرے یہاں اور دفتر میں لے جا کر رشوت، وہ اہل حدیث کبھی نہیں۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی خواہ کہیں کی ہو، زندگی کا کوئی فیلڈ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کسی میدان میں ہو زندگی کے، وہاں وہ حدیث کے مطابق زندگی گزارے، وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا اہل حدیث بن گیا، تو میں انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی بنا پر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 100% یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ جنتی۔ اور اگر دورنگے ہوئے، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ بھی اور وہ بھی، تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آخر دار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یہ جو آیت میں نے یہاں تلاوت کی تھی اس کا ذرا ترجمہ سنیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اے نبی, اے مسلمان, جب تو دیکھے لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں میں کھیل اور تفریح کر رہے ہیں, ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, ان سے مذاق کر رہے ہیں, خلاف شریعت کام کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے منہ پھیر لے, ان کے قریب نہ جا. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر, ہاں کسی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو بے شک بیٹھ جا, جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو, خلاف شریعت کام ہو رہا ہو, وہاں بالکل نہ بیٹھ. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر تجھے شیطان بھلا دے, تو کسی گندی مجلس میں گانا ہو رہا ہے, بجانا ہو رہا ہے, کھپے اور ادھر ادھر کے بکواس, خرافات, بہودہ باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی کا معاملہ ہے اور کوئی اس قسم کی کوئی حرکت الٹی سیدھی ہے, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر تجھے شیطان بھلا دے اور تو بیٹھ جائے, فلا تقعد بعد الذکرا, جوں ہی تجھے یاد آ جائے فوراً وہاں سے کھڑا ہو, مع القوم الظالمین, ظالموں کے ساتھ مل کر نہ بیٹھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور ان لوگوں پر جو متقی پرہیزگار ہیں, ان پر ان کا حساب نہیں ہے کہ خدا ان سے پوچھے کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں, تم نے ان کو باز کیوں نہیں رکھا, تم نے ان کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. بات کر دینا کافی ہے. اب یہ کہ ہر گندی جگہ میں تم جا کر گھس جاؤ جس سے تم پر بھی دھبا آئے, فرمایا کہ یہ چیز تمہارے ذمے نہیں ہے. ولیکن ذکر لعلہم یتقون, ہاں تمہیں مختلف موقعوں پر انہیں وعد و نصیحت کرتے رہنا چاہیے, شاید وہ ڈر جائیں, اللہ ان کو سمجھ دے دے. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, ان لوگوں کو تو بالکل چھوڑ دو جن کی نگاہ میں دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں, جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. مثلا جیسے یہ بریلوی بھائی, اب دین کیا ہے؟ بھجن عیسائیوں کے چرچوں میں جیسے بھجن پڑے جاتے ہیں, قوالیاں ہوتی ہیں, نعتیں ہوتی ہیں, شرکیہ نعتیں. فرمایا یہ دین سے مذاق ہے. جب دین کا بگاڑ ہوتا ہے تو پھر یہی یہ بریلویوں کے یہ نعتیں, ان کی یہ مجلسیں, یہ ان کی گیارہویں شریف کا آج ختم ہے یہ سارا. کبھی آپ, میں نے بہت پھر کر دیکھا ہے, ہم عیسائیوں کے چرچ میں جاتے تھے اور جا کر یہ دیکھتے تھے کہ ان کی پریئر, وہ اپنی عبادت وغیرہ کس طرح سے کرتے ہیں, یہی بھجن پڑھنا, یہ قوالی, یہ گانے بجانے, یہ نعتیں شاتیں اور یہ وہ. پھر کبھی کھڑے ہو گئے, کبھی بیٹھ گئے, جیسے ان کے ہاں ہیں, حضور کی سواری آ گئی, کھڑے ہو جاؤ, اب چلی گئی, بیٹھ گئے, بالکل یہی حرکتیں اور یہی سب کچھ. فرمایا جن کے ہاں دین کھیل تماشا ہے یا جنہیں دین کی پرواہ نہیں ہے, چھوڑ دے ان کو بالکل, ان کی سوسائٹی تیری سوسائٹی بالکل نہ ہو. وزر اللہ دین تخلو, چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لائبن بلاحبن کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا, کمائی 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 کمائی, دن رات کمائی, دن رات کمائی. اب دیکھ لو کہیں دیہات میں چلے جاؤ, وہاں بھینسوں کی باتیں, بیلوں کی تعریفیں, مربے زمینوں کی, کوٹھیوں کی باتیں, اس نے اتنی خرید لی, اس کے دل میں اچھا جی میں بھی خرید لی. فرمایا جنہوں جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ہر وقت دنیا کی کمائی کا فکر ہے, ایسی سوسائٹی کو بھی بالکل چھوڑ دے اگر تو بچنا چاہتا ہے. بس ذکر بہی, اور اس قرآن کا آواز کیا کر, جہاں کبھی تجھے موقع مل جائے, کوئی بیاہ شادی کا موقع ہو یا کوئی اور ایسا اجتماع ہو جس میں سب طرح کے لوگ موجود ہیں, وہاں کوئی نہ کوئی بعض نصیحت کیا کرتا کہ ان کو کچھ انتب سر نفسم دماغ کا سبق, بیشتر اس کے کہ وہ اپنے کاموں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں, خدا کے عذاب میں پھنس جائیں, ان کو بعض نصیحت کیا کر, کوئی تیرا بھائی ہے, کوئی تیرا اور رشتے دار ہے, کوئی تیرا اور رشتے دار ہے, آخر برادریوں کے اجتماع ہوتے ہیں, ان کو سمجھایا کر. لیسا رہا من دون اللہ من ولیم ولیوں ملا شفیع, ان کو بتا دے کہ جب اللہ نے ہاتھ ڈال لیا کوئی سفارشی, کوئی ولی, اولا مولا کوئی نہیں ہو. لیسا رہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. سن لو, جب اللہ نے پکڑ لیا کوئی بچانے والا نہیں, کوئی سفارش کرنے والا نہیں. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, چاہے کوئی جب پھنس جائے اللہ کسی کو پکڑ لے ہاتھ ڈال لے, پھر کوئی چاہے کہ میں اربوں روپیہ دے دوں, مل الارض ذہباً, میں سونا جتنی زمین ہے اتنا سونا دے دوں, خدا کبھی نہیں چھوڑے. اللہ کے ہاں ضمانت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہے نا, ضمانت مجسٹریٹ سے کروا لو, سیشن کورٹ سے کروا لو, ہائی کورٹ سے کروا لو, سپریم کورٹ سے کروا لو, نہیں تو صدر ہے اس سے جا کر پیٹ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, کوئی جتنی بھی کوشش کر لے کہ میں پیسے دے دوں, کچھ اور کر کروا لوں, اس کی ضمانت ہو جائے, یہ چھوٹ جائے, نہ بالکل نہیں, لا يؤخذ منها قطعا, کچھ نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابتلوا بما کسبوا, جو بندے کرتے جا رہے ہیں وہ اس میں پھنستے جا رہے ہیں. کل نفس بما کسبت رہینہ, بندے نے جو عمل کر لیا بس وہ اس میں پھنس گیا, الا یہ کہ بندہ زندگی میں توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. لہم شراب من حمیم, اللہ دوزخ کی زندگی کیا ہے. اب دیکھ لو گرمی کا موسم ہے, مٹکے کا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا, ہائے برف ہائے برف, پانچ روپے سیر بھی ملے تو بھی ہم کہتے ہیں ہائے برف. اب دیکھ لو دوزخ کی گرمی, کوئی تصور کر سکتے ہیں یہ گرمی کتنی دور سورج ہے. دیکھو نا سردیوں میں سورج کی جو کرنیں پڑتی ہیں وہ ذرا ٹیڑھی پڑتی ہیں, اور گرمیوں میں سورج کی کرنیں قدرے سیدھی ہو جاتی ہیں. اتنے تھوڑے سے فرق سے گرمی کتنی تیز ہو جاتی ہے, حالانکہ سورج کتنی دور ہے, اور وہاں تو دوزخ کے اندر. اور جب پیاس لگے گی لہم شراب من حمیم, خدا کھولتا ہوا پانی پینے کو دے. لہم شراب من حمیم, پینے کے لیے کیا ہوگا, من حمیم کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, بڑا دردناک عذاب, کبھی کسی طرح کا کبھی کسی طرح کا. کیوں, بما کانوا یکفرون, یہ اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں, کوئی شبہ ہے کہ ہمیں موت کیا ہے, اسے خوب سمجھ لو. موت فنا کا نام نہیں ہے, موت مر جانے کا مٹ جانے کا نام نہیں ہے. موت کیا ہے, اللہ کا بلاوا ہے. آ جا, میں نے تجھے جتنی مہلت دینی تھی دے لی, تو نے جتنے رنز بنانے تھے بنا لیے, تو نے جتنا کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا, میں نے دیکھ لیا, آ جا میرے پاس. خدا بلا, موت کیا ہے, خدا کا بلاوا ہے. اب اس کے بعد خدا حساب لے گا, میں نے تجھے اتنی عمر دی تو نے کیا کیا. بس یہ اولئک الذین ابتلوا بما کسبوا, فرمایا جو بندوں نے کیا ہے وہ اس اپنے اعمال میں, اس کی سزا میں, اس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہے. بما کانوا یکفرون, جو اپنا وہ کفر کرتے رہے, خدا کو بھلا کر اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے رہے, اس کی سزا میں وہ پڑے ہوئے ہوں. اور یہ میرے بھائیوں کوئی کسی آدمی کی بات نہیں کہ جو غلط ہو سکے, یہ اس اللہ کا کلام ہے جس سے سچا کبھی کوئی ہو نہیں سکتا, اور اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا, بڈھا ہو کر زنا کرے وہ دوزخی. یعنی دو تین قسم کے لوگ یقیناً دوزخی ہیں, بوڑھا ہو جائے پھر زنا نہ چھوڑے, بادشاہ ہو پھر جھوٹ نہ چھوڑے. جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے وہ بھی دوزخی, اور جو بوڑھا ہو کر زنا کرے وہ بھی دوزخی, اور جو غریب ہو اور پھر اکڑ ہو اس میں پھوپا کرے وہ بھی دوستی ہونے کی علامت. تو اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نا جھوٹ آدمی بولتا ہے دو وجہ سے, کبھی غور کر لے. جھوٹ آدمی جب بھی بولے گا دو وجہ سے, یا ڈر کے مارے یا لالچ کی وجہ سے کہ یہ پیسہ مجھے مل جائے, یہ زمین مجھے مل جائے, یہ رقم مجھے مل جائے, جھوٹی قسم کھا رہی ہے میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, تاکہ یہ چیز مجھے مل جائے, یا ڈر کے مارے کہ اگر میں نے سچ بولا تو یہ مجھے ماریں گے, جھوٹ بول کر جان چھڑا لو. بادشاہ کو کوئی بھی ڈر نہیں, بادشاہ کو کوئی ڈر ہی نہیں کہ نہ لالچ کہ مجھے زیادہ ملے, وہ پہلی بادشاہ ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بھئی اس کو کیا نام اس کا لالچ ہو, یہ بھی نہیں کہ اس کو کوئی ڈر ہو کسی کا, وہ بادشاہ اس کو کسی کا کیا ڈر ہے. لیکن جو اتنے اونچے مقام پر ہو کر بھی جھوٹ بولے وہ پھر پکا دوست ہے, اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر جو بوڑھا زنا نہ چھوڑے, اور دیکھ لو اللہ میرا رحم کرے, یہ بیماری بھی ایسی ہے بعض جو شروع کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ خدا کی سزا ہے. بڑھاپے میں بھی آدمی کا نہ ٹلنا یہ خدا کا عذاب ہے. خدا کہتا ہے میں تجھے ریڈ ہینڈر پکڑوں گا, اس لیے تجھے لیے جا رہا ہوں, ورنہ اس میں زنا کی طاقت کہاں ہے. اب اپنا بھوس اپنی عادت پوری کرتا ہے، لینا دینا ہوتا تو اس سے ہے نہیں، خدا اس کو لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے تاکہ میں اس کو اسی حالت میں پکڑوں، تاکہ جس حالت میں یہ زنا میں لگا ہوا ہو اسی عمر میں میں اس سے پکڑوں. اور اگر اس نے پہلے چھوڑ دیا، دو سال چار سال پندرہ سال پہلے چھوڑ کے توبہ کرنے لگ گیا تو پھر مزہ ہی کیا ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو، ہر وقت خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء.